والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ایک درود پڑھیے محمد آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
موضوع سخن تجلی امامت کربلا کے میدان میں یا تجلی امامت اور کربلا کے اندر حقیقت کربلا امام کی امامت کے ظہور کی جگہ ہے. عاشورا در حقیقت امام نے اپنے امامت کے وظیفے پر عمل کرنے کا نام ہے. اب اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں امامت ایک ہمگیر تصور ہے اسلام میں. امامت سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، کوئی گروہ امامت سے خالی نہیں ہے. امامت اعلیٰ درجے کی امامت امامت ائمہ اطہار ہے، لیکن امامت کا معنی کیا ہے؟ رہبر، پیشوا. یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ ہمگیر ہو. جو اعلیٰ درجہ پر ہے، امام انس و جن ہے، امام کائنات ہے، وہ ائمہ اطہار ہے جن کی شرائط قرآن و سنت کے مطابق معین ہے، لیکن رہبری ہر ایک کرے. گھر میں بھی رہبری صحیح ہو، گھر میں بھی اگر مرد کو اختیار دیا ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق گھر والوں کی رہنمائی کرنا، ان کو خدا کی طرف لے جانا، ان کو انسانیت کی طرف لے جانا. اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی آفس میں، کسی کمپنی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں اگر کوئی رہبر ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کو مقصد خلقت کی طرف لے جائے، صراط مستقیم پر چلائے. سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے عباد الرحمن کے نام سے، یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہے، تفسیر بھی دیکھا ہے یا مفسرین سے سنا ہے. قرآن کی وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ مؤمنین کی تعریف ایک جگہ پر، مؤمنین کے صفات بیان کی ہے ایک جگہ پر، تفصیل کے ساتھ مؤمنین کی صفات بیان کرنے والی آیت سورہ فرقان میں، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، خدا کے بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. صفات بیان کرتے کرتے پہنچتے ہیں کہ یہ جو خدا کے بندے ہیں، دعا کرتے خدا سے وجعلنا للمتقین امام، یہ آخر میں، کیونکہ دعا یہ ہوتی خدایا ہمیں باتقوا لوگوں کا امام بناؤ. باتقوا لوگوں کا امام بناؤ. عرض کے اس کے ٹاپ پر 12 امام ہیں, پیغمبر خدا ہے, بہت سے انبیاء بھی درجہ امامت اور فائز تھے, لیکن کم تر درجے میں یہ عربی زبان میں لفظ امام یعنی رہبر. ہر رہبر مولا امام امام غائب کے بارے میں ہے کہ آپ دعائے افتتاح جو پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے, اللہم انا نرغب, دعائے افتتاح میں حسین بن روح کی دعا ہے, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, خدایا ہمیں ایک باکرامت با شرافت حکومت کی تمنا ہے, دعا کر رہا ہے خدایا یعنی حکومت امام, تو عز بہ الاسلام و اہل, جس میں اسلام کی عزت ہو اہل اسلام کی عزت ہو, جب اسلام کی عزت ہوگی تو اہل اسلام کی بھی عزت ہوگی, و تذل فیہ النفاق و اہل, خدایا اس حکومت میں نفاق بھی ذلیل, منافقت بھی ذلیل اور منافق بھی ذلیل, و تجعلنا فیہ من الدعات, خدایا اس حکومت میں ہمیں مبلغ دین بناؤ. امام ہے, امام کی حکومت ہے, تو ہماری تو مجھ سے پوچھ تو میں کہوں گا میں جا کے 24 گھنٹہ امام کی زیارت کروں, نہیں, آپ امام کے مقصد میں امام کے ساتھ دے. اسی لیے آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں, واجعلنا من المستشهدین بین یدی, تو خدایا ہمیں اس حکومت میں داعی بناؤ, داعی یعنی تبلیغ دین کرنے والا, لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا, لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلانے والا, لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والا. من الدعات الى طاعتك والقاد, قائد بناؤ, قائد وہی امام ہوتا ہے یعنی قائد رہبر, ہمیں رہبر بناؤ کہ ہم رہبری کر سکے, الى سبیلک, تیرے راستے کی طرف رہبری کر کے لوگوں کو تجھ تک لے آئے, یہ ہمگیر امامت. قرآن اس لیے کہتا ہے, دیکھ ایک امام ہوتا ہے خدا نے بنایا ہے, وہ 12 امام ہے, لیکن ایک ذمہ داری سب کو دی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معاشرے کا اصلاح کرو. پیغمبر نے فرمایا 3 دن 3 آدمی سفر کرو تو ایک کو اپنا لیڈر بنانا ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہے معاشرہ, نظام اور نظام کسی راہبر کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. لیکن ان سب کے توجہ, ان سب کا امام امام معصوم ہونا چاہیے, یہ لیکن آپ نہیں کریں گے تو خود بخود امامت کریں گے. آپ ہی نہ سوچو, آپ نے اگر اہل حق کو امام نہیں چنیں گے یعنی ان کی قیادت میں نہیں جائیں گے, باطل آپ پر قیادت کرے گا, خالی نہیں رہتا ہے کوئی ملک. آپ دیکھیں اگر حاکم درست نہ ہو, غلط آدمی آ کر حکمران بنے گا, غلط آدمی آ کر حکمران, میدان خالی نہیں رہتا ہے, میدان خالی, اہل حق میدان پر قابض نہ ہو تو اہل باطل اس میدان پر قابض ہو جائے گا. تو یہ اسی لیے قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام, قیامت کے دن ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. فرعون کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یہ یقدم قوله قومه یوم القیامہ, فرعون آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے ساتھ اور سب کو جہنم لے جائے گا. یعنی آخرت اسی دنیا کے باطن ہے, دنیا میں جس کے نقش قدم پر آپ چلتے تھے, جس کے رہبری کو اپنایا تھا, نہیں زبان سے کہنا معیار نہیں ہے, آپ نے عملاً جس کی رہبری اور قیادت کو قبول کیا ہے دنیا میں, آخرت اسی دنیا کے باطن کا نام ہے. اسی لیے وہ جہاں جائے گا اس کے نقش قدم پر چلنے والے بھی اسی طرف جائیں گے. اسی لیے من مات ولم یعرف امام, اپنے زمانے کے امام, ہر امام کا ہم امام کا ہر امام کی معرفت ضروری ہے واجب, لیکن اپنے زمانے کے امام کے قید اس لیے لگایا, زمانے کے امام ہوتا ہے جو اس کی راہبری صحیح کرتے, یا اندر حقیقت غائب امام کے, ہم ابھی فی الحال اپنے امام کو غائب سمجھتے ہیں, ندا دیں گے لیکن اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. امام حسین کہ عاشق ہے، لیکن اگر امام ہوتے اور ہمارے مفادات کے ساتھ ٹکراتے، اس وقت معلوم نہیں تھا اہل کوفہ اور ہمارے درمیان کتنا اختلاف تھا۔ خدا کرے کہ ہماری نیتیں اچھی ہیں، ان عزاداری کے مجلسوں میں آنا اعلان ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر جانا چلنا چاہتے ہیں، محبت حسین ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن محبت کرنے والوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرزت نے یہی کہا ہے، اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کمزور محبت ہے۔ اعلیٰ محبت، اعلیٰ محبت جہاں ہو وہاں آپ ہوں گے۔ یہی اول محرم کے مناسبت سے ابن شریف سے مولانا فرماتے ہیں، تم آل محمد سے محبت کرو، انسان اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ محبت ہے۔ اگر میری محبت اعلیٰ محبت پیسے سے ہے تو میں ہمیشہ وہاں پر ہوں گا جہاں پیسہ ہے، اور دیکھنا جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں شب و روز۔ حکومت سے محبت ہے تو حکومت کے مطابق میں پھروں گا، گھوموں گا۔ خدا سے محبت ہے، آل محمد سے محبت ہے، تو جہاں وہ ہے وہاں پر ہم ہوں گے۔ یہ تو آپ آدمی خود سمجھ سکتا ہے، جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی ہمارے وجود پر حکمران ہوتا ہے۔ تو امامت ایک ہمگیر حقیقت ہے کہ اس پر سارے انسان عمل کر رہے ہیں، سارے انسان نے کسی کی امامت قبول کی ہے۔ اگر وہ اہل حق ہو وہ حق پر ہے، وہ باطل ہو تو باطل پر ہے۔ وہ انسانوں کو خدا کی طرف لے جا رہا ہے تو لوگ بھی خدا کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ باطل کی طرف لے جا رہے ہیں تو لوگ بھی باطل کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا کی مناسبت بھی دو اماموں سے تھا۔ ایک امام کا ہدف اسلام کو مٹانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنانا تھا۔ جب مولا کی ملاقات ہوئی، مولا سید شہدا کی ملاقات دربار ولید سے نکلے، اور پھر دوسرے دن مروان ابن حکم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ مروان نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہ آپ کے مفاد میں، آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے۔ اذ بلیت الامة براع، جب مسلمان کے راعی، حکمران، امام، والی کون بنے؟ مثل یزید، یزید جیسا بنے۔ اگر بھیڑیا خود بھیڑوں کے نگہبان بنے تو کوئی بھیڑ باقی نہیں رہ سکتی۔ علی الاسلام السلام، السلام آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز ختم کب کرتے ہیں؟ السلام، یعنی الوداع کرتے اس عالم سے۔ مولا سید شہدا کربلا کے واقعے میں تو آپ نے کثرت سے سنا ہے، الوداع کرتے وقت علیکن منی السلام کہتے تھے۔ یہ سلام اسلامی ثقافت میں الوداع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں بہت سے معاشروں میں۔ تو مولا کہتے ہیں علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اذ بلیت الامہ، کیونکہ امت مبتلا ہو گئی ہے، امت دوچار ہو گئی ہے، براع ایسے حکمران کے ساتھ جو یزید جیسے، جو یزیدی کردار کا حامل ہو۔ اگر وہ مسلمانوں کو حکمران بن جائے، یہ مسلمان اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، کفر کی طرف جائیں گے، جاہلیت کی طرف جائیں گے۔ اور حسین چاہتے تھے کہ اسلام کو بچائے۔ امامت کے ایک اہم مقصد، سب سے اہم مقصد اسلام کو بچانا ہے، سب سے اہم مقصد اسلام کو بچانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کتنے ادیان نازل کیا ہے، ایک دین نازل کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا کہ وانا اول المسلمین، اسلام یعنی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ دین ہے. اس دین کی تین اصول ہے، ایک توحید، دوسرا نبوت، نبی اس میں نہیں نبوت اس میں ہے، اور تیسرا معاد قیامت. شریعتیں پانچ ہیں. خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُم مَّا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. ہم نے پانچ شریعتیں نازل کی. ایک وہ شریعت ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کی، دوسری شریعت حضرت ابراہیم پر، تیسری شریعت حضرت موسیٰ پر، چوتھی شریعت حضرت عیسیٰ پر اور حضرت نوح پر، اور ان سے کہا کہ دین کو زندہ کرو، زندہ رکھو. اقیم الدین، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کو عربی میں صلی کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ رکھو. ایک ہوتی نماز پڑھنا، آپ پڑھتے ہیں نیت سے لے کر سلام تک. دوسرے کی نماز کو زندہ کرنا ہے، نماز کے تمام تقاضوں کو، یعنی زندہ یعنی نماز کے سارے آثار آپ کے وجود پر اثر انداز ہو. سارے نہ ہو تو کم از کم کچھ تو ہو. زندہ اور مردہ کے درمیان کوئی فرق. ان اقیم الدین، دین کو زندہ کرو. دین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ. ولا تتفرقوا فیہ، اس پر تفرقہ مت ڈالو. تفرقہ ڈالیں گے تو دین کمزور ہو جائے گا. تو عرض ہی کر رہا تھا پانچ شریعتیں. اب ان میں سے ایک شریعت پیغمبر خدا پر نازل ہوئی، اور ایک نبی بھی پیغمبر خدا، ہمارے نبی خاتم انبیاء. لیکن آپ سے پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں؟ 124,000 نبی آپ سے پہلے گزرے ہیں. ایک کم 124,000 نبی. دین عرض کیا آدم سے خاتم تک قیامت تک ایک دین ہے. لیکن شریعتیں، اسلام سے پہلے چار شریعتیں تھیں. کتابیں، 104 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں. 104 کتابیں، ان میں سے آخری کتاب قرآن ہے. اب ابھی کتنی کتابیں ہیں؟ تورات کے کچھ ٹکڑے ہیں، انجیل کے کچھ ٹکڑے ہیں، اور زبور کے کچھ خطبے ہیں. اب انجیل اور تورات کے کون سا حصہ خدا کا کلام ہے، کون سا حصہ بعد میں بنایا گیا، یہ معلوم نہیں ہے. خود عیسائی کہتے ہیں جو چار انجیل ہے، پانچویں انجیل کا وہ منکر ہے، اس میں ذکر اہل بیت زیادہ ہے، منکر ہے. چار انجیل کو وہ مانتے ہیں. اسی میں خود انہی کے محققین نے کہا یہ جو چار انجیل ہے، ان کی زبان حضرت عیسیٰ سے 400 سال بعد کی زبان ہے. زبان کے ذریعے پہچان لیتے ہیں نا، فلاں تاریخ میں اس لفظ کے ہی معنی ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے اس لفظ سے کچھ اور مانا تھا، اس سے پہچان لیتے. تو بہرحال چلو وہی انجیل حضرت عیسیٰ والا انجیل، لیکن چار ہے نا، ہر شاگرد نے ایک انجیل بنایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باقی نہیں ہے، یہ تو سب کا اعتراف ہے نا، تورات انجیل. اگر اس میں سے کلام اللہ ہے تو کچھ ہے جو معلوم نہیں ہے کون سے. زبور کے کچھ نصیحتیں بعض باقی نہیں، وہ بھی معلوم نہیں کون سا کلام اللہ ہے کون سا کلام اللہ نہیں. 124,000 انبیاء میں صرف 25 کا نام ابھی مسلمانوں کے درمیان. یہ کیا ہوا؟ خدا کا دین ہے، انبیاء بھی خدا کی طرف سے، کتابیں بھی خدا کی طرف سے. تو یہ خطرہ اسلام کے لیے نہیں تھا؟ اسلام کے لیے بھی یہ خطرہ ہے. پھر ختم نبوت نہیں ہونا چاہیے. صاحب شریعت، پانچ نبی، باقی سارے انبیاء انہی شریعتوں کے محافظ تھے، انہی شریعتوں کے محافظ تھے، مفسر تھے. حضرت سابق نبی کے بعد، جب صاحب شریعت نبی کے بعد جو انبیاء آتے تھے، ان پر بھی کچھ نہ کچھ احکام نازل ہوتا تھا، لیکن بہت کم مقدار میں. ان کو نبی مبلغ کہتے، ایسے انبیاء تھے جو تبلیغ کرتے تھے. شریعت تو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، لیکن بعد میں بعض روایت کے مطابق 70,000 نبی آئے. اور ظاہر ہے شریعت موسیٰ ہی کے تابع تھے، اب اس میں کچھ کم و زیادہ تحریفیں وغیرہ سب کا ازالہ کرتے تھے، یہ انبیاء وحی کے ذریعے. اب سابق ادیان کے حفاظت کے لیے انبیاء تھے، اس کے باوجود وہ نہ انبیاء کا نام رہا، نہ کتابیں رہی، نہ دین رہا. آپ خود دیکھتے ہیں اسلام کے قرآن کے صریح آیات ہے کہ باقی نہیں ہے، سب میں تحریف آئی ہے. قرآن کے صریح آیات کہتی ہیں کہ سابقہ ادیان میں کتابوں میں تحریف ہے. یحرفون الکلم عن مواضعه، تو یہ خطرہ اسلام کے لیے نہیں ہے. اسلام کے لیے خطرہ مزید بڑھ گیا ہے. کیوں؟ ایک اچھی تحقیق ہے شہید مرتضیٰ مطہری، میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کی کتابیں سب کے لیے نا، کہتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق سابق ادیان کے بارے میں قرآن نے کبھی نہیں کہا ہے کہ منافقین کی طرف سے خطرہ تھا، یہودیت کے لیے، عیسائیت کے لیے، دین ابراہیم کے لیے، دین نوح کے لیے منافقین کی طرف سے خطرہ ہو. اب اس کی جو بھی وجہ ہو، ایک یہ ہے کہ اس وقت لوگ سادہ ہوتے تھے، اتنا تیز نہیں ہوتے تھے، چالاک نہیں ہوتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اسی لیے خطرہ نہیں کر سکتے، خطرہ نہیں بن سکتے تھے نا، ان کو نہیں آتا تھا. مگر منافقت کرنے کے لیے ظاہر چالاکی چاہیے، مکر فریب، سیاست. لیکن اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ منافقین کا خطرہ ہے. قرآن خود کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آگ کے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر کفار کے ساتھ بھی جنگ کرو، منافقین کے ساتھ بھی جنگ کرو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ. تو یہ خطرہ بڑھ گیا ہے. آپ جانتے ہیں لوگوں نے جب پیغمبر دنیا سے گئے تو تلوار نکالی، دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ پیغمبر نے اب تک کفار سے جنگ لڑی ہے اور منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، آئیں گے، میقات کے لیے گئے ہیں، آئیں گے، منافقین کے ساتھ جنگ لڑیں گے. جبکہ آپ خود دیکھیں پیغمبر نے منافقین کے ساتھ اس طرح سے جنگ نہیں لڑی جس طرح سے کفار کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی. اس کی وجہ بھی واضح ہے، منافقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جنگ لڑنا ہے. کفار کے ساتھ بصارت عربی میں ظاہری آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت دل کے آنکھ کو. منافقین کے ساتھ دل کے آنکھ کے ساتھ شعور، عقل مندی، حکمت عملی کے ساتھ جنگ لڑنا ہے. کیونکہ منافقین اپنے ہوتے ہیں بظاہر، کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے، مسجد بنائی پیغمبر کی مسجد کو ناکام کرنے کے لیے. لیکن کفار سامنے آتے، سامنے آنے والے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان بھی ہوتا ہے، پہچاننا بھی آسان، یہ دشمن ہے، سامنے اسلحہ کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ آیا ہے. لیکن جو اپنے ساتھ ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے بڑھ کر ممکن ہے اظہار دینداری کرے، ان کو پہچاننا کوئی آسان چیز نہیں ہے. عقل و حکمت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. ہر قوم میں کچھ منافقین ہوتے ہیں، اس قوم کی فکر ان کی فکر نہیں ہے، مسلمان ہے یا اسلام کو ہی نہیں مانتا ہے، مسلمان کرانا بھی پیدا ہوا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اسلامی معاشرے میں حکومت کرنا ہے، بیوقوف بنانا ہے تو ضروری ہے ظاہری مسلمان، ظاہری مسلمان ہو، یا کم از کم فرض کی 90% اسلام پر یقین نہیں ہے، 10% اسلام کو مانتا ہے، ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. لیکن اسلامی معاشرے میں ہونے سے دوسروں کی طرح زندگی کرتے اور سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو سمجھنے کے ذریعے کیا ہے؟ بصیرت ہے، عقل ہے، شعور ہے، حکمت ہے، یہ ذریعہ ہے. خود پیغمبر خدا نے اس وقت ایک معیار بیان کیا، یا علی آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا کوئی مگر منافق، آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے کوئی مگر مومن. یعنی کسوٹی دیا، ایک معیار دیا منافق پہچاننے کا، علی کے دشمن منافق ہے. اس کی وجہ واضح ہے کہ علی کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ خدمت اسلام ہے، خدمت پیغمبر ہے، عبودیت ہے، بندگی ہے. اس ہستی کے ساتھ دشمنی کرنے والا دراصل اسلام کا دشمن ہے، کوئی دوسرا وجہ نہیں ہو سکتا. علی مع الحق والحق مع علی، جو شخص حق کے ساتھ ہے اس کے ساتھ دشمنی کرنے والا کون ہے؟ حق کا دشمن ہوتا ہے. تو یہ خطرات تھے. اسلام کے لیے بھی نابود ہونے کا خطرہ تھا. یزید نے دیکھا اٹل فیصلے کیا اسلام کو ختم کرنا ہے. مولا امام حسین نے بھی خبر دی علی الاسلام السلام، اسلام کا الوداع کہنا چاہیے جب مسلمانوں کو حکمران یزید جیسا ہو جائے. البتہ یزید کے لیے 50 سال کام ہوا ہے، ایسی بات نہیں، 50 سال کام ہوا ہے تاکہ یزید اپنے دل کی تمناؤں کو اظہار کر سکے. اس نے سوچا حالات تیار ہے، میں اسلام کا انکار کروں کوئی خطرہ نہیں ہے. دربار شاہ نے بھی کہا لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی حاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی وحی نہ کوئی خبر آسمان سے، یہ حکومت کرنے کے لیے بہانہ ہے. مختلف اشعار ہیں یزید کے، یزید شاعر تھا، مختلف اشعار ہیں اس میں اپنے کفر کے اعلان کیا ہے. کہتے ہیں کاش ہمارے بزرگان جو بدر میں مارے گئے، لیت اشیاخی بدر شہید، جو ہمارے بزرگان بدر میں مارے گئے اگر وہ ہوتے مجھ سے کہتے ہیں کہ شاباش، خدا تمہیں صحیح و سالم رکھے، تم نے ہمارا انتقام لیا. بدر میں کون مارے گئے؟ مشرکین مارے گئے. لست من خندف، من خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں. اپنے بزرگان میں سے ایک کی طرف اشارت نام لے کر کہتا ہے اِلَّا انتقل من بنی احمد ما فعل، آل احمد سے جو انتقام لینا ہے وہ انتقام نہ لوں میں اس کے اولاد میں سے نہیں ہوں. خندف کے اولاد میں سے نہیں. یہ ہے، یہ امام باطل ہے، وہ امام جو لوگوں کو آتش جہنم وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار، نابودی کی طرف. اب امام حق سابقہ ادیان نابود ہو گئے امامت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر میں اپنے جملوں کو اصلاح کروں تو کہوں گا امامت میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے جب ایک پیغمبر دنیا سے چلے جائے، بہت سے انبیاء امامت کے مقام پر فائز ہوتے تھے، اپنے حد تک امامت کے درجات ہیں، تو لیکن تسلسل نہ ہونے سے اس نبی کے دنیا سے جاتے ہی امت وہی خیانتیں کرتی تھی. تو اسی لیے سابقہ ادیان ختم ہو گئے، اسلام کے لیے بھی یہی خطرہ پیش آ سکتا تھا. اس خطرے سے بچانے کے لیے اسلام نے کیا انتظام کیا؟ یہ ختم نبوت نہیں ہونا چاہیے، سابقہ ادیان کی طرح انبیاء کا تسلسل برقرار رہے. اگر دین میں کوئی کمی اور زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ کرے، یا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ اسلام کو اسی طرح سے باقی رکھے جس طرح سے خدا نے پیغمبر پر نازل کیا. تو حدیث ثقلین سے پوچھے، حدیث ثقلین کیا کہتی ہے؟ حدیث ثقلین کہتی ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے لگن دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میرا اہل بیت، اور جب تک ان دونوں سے متمسک آپ رہیں گے تب تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے. بس اسلام کے حفاظت کا انتظام کیسے کیا؟ قرآن اور عترت کے ذریعے. کیونکہ صرف کتاب سے کسی قوم کو نہیں بچا سکتا، کتاب کے لیے اس کتاب کے مفسر کی ضرورت ہے، کتاب کے اس کتاب کو نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے، کتاب کے سمجھنے والے کی ضرورت ہے، کتاب کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے والے کی ضرورت ہے. میڈیکل کتابیں لا کر آپ دے دو لوگوں کو، تم پڑھو اپنے صحت کا تم خود انتظام کرو، نہیں، ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس میڈیکل کی کتابیں سمجھ سکے. وہ تو ایک لائن کی بات ہے، پورا معاشرے کے لیے خود قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا تاکہ آپ قرآن کے ساتھ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لائے. کتاب کی بھی ضرورت ہے، نبی کی بھی ضرورت ہے. اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو کتاب باقی ہے لیکن نبی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ نفس نبی کا انتظام ہوا، انفسنا و انفسکم، یعنی وہ ہستی جو نبی کی طرح دین کو سمجھتی ہے، دین کے حامی ہے، دین کا ناصر ہے، ایسے ہستی کے انتظام کیا. تو آپ خود دیکھیے، عام مسلمانوں سے بھی یہ سوال ہے، پیغمبر نے کیا انتظام کیا ہے حفظ دین کے لیے، جبکہ خطرہ تھا، ختم نبوت بھی ہو رہا اور سابقہ ادیان کے لیے خطرہ پیش آیا، تو یہ خطرہ اسلام کے لیے پیش آ سکتا ہے؟ اور لوگ زیادہ مکہ، زیادہ چالاک، زیادہ شیطانی صفات کا حامل ہوتے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں اسلام کو تاج روز قیامت بچانے کے لیے پیغمبر نے کیا انتظام کیا؟ پیغمبر حدیث ثقلین بیان فرماتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے انتظام کیا، کیا ہے؟ قرآن اور عترت. دیکھیے مسلمان، دوسرے مسلمان بتائیے کہ پیغمبر نے عترت کے مقابل میں کسی اور کی نشاندہی کی؟ حفظ دین کے لیے قرآن اور عترت کی نشاندہی کی. فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو امامت کا انتظام کیا حفظ دین کے لیے، ورنہ جو سابق ادیان کے لیے خطرہ پیش آیا اور سابق ادیان کی جو حالت بنی ہے وہ اسلام کی بھی بن سکتی تھی. درود پڑی محمد آل محمد. اسی لیے مولا سید الشہداء فرماتے ہیں مروان سے کہ اگر یزید جیسا مسلمان ان کا حکمران ہوا، علیہ السلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. ائمہ نار کا مقصد دین کو نابود کرنا ہے، لوگوں کو جہنم لے جانا ہے. ائمہ ہدا کا مقصد انسانوں کو خدا تک پہنچانا ہے، انسانوں کو الہی بنانا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے. انسان کو مقصد تخلیق، قرب خدا، معراج انسانیت تک پہنچانا ہے. اس لیے اب اسلام یعنی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کس کی برکت سے؟ اہل بیت کی برکت سے. مولانا المؤمنین ملک اشرف کو خط میں لکھتے ہیں، ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، یہ دین اسیر ہو گیا تھا، یہ دین اسیر تھا اشرار کے ہاتھوں، اشرار نے برے لوگوں کے ہاتھوں دین اسیر تھا. علی کے زمانے میں علی فرماتے ہیں، مالک جب بھیج رہے ہیں مصر، تو کربلا تک کیا حالت بنا ہے دین کا، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بے اثر کرنا چاہتے ہیں، نام رہے حقیقت نہ رہے. پھر جب لوگ عالی ہو جائیں گے، بھائی دین تو ہے لیکن کوئی فائدہ اس دین سے نہیں مل رہا ہے، تو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. ایک کسی مال سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس مال کو چھوڑ دیتے ہیں. قدم بے قدم اس منزل کی طرف جا رہے تھے. دین حیات، امامت حیات دین ہے، امامت حیات انسانیت ہے، تمام خوبیوں کے سرچشمہ امامت ہے. امام شوم فرماتے ہیں، ہر برائی کے سرچشمہ امام شر ہے، ہر نیکی کے سرچشمہ امام خیر ہے، امام حق ہے. فرماتے ہیں کہ ہم ہر نیکی کے سرچشمہ، ہر نیکی کے جڑ ہم ہیں، امام فرماتے ہیں. اور وہ من فروع التوحید، ہمارا فرع توحید ہے، اور نماز ہے، اور زکات ہے، اور حج ہے. اور امام باطل ہر برائی کی جڑ ہے، اور اس کے فروع میں سے جھوٹ، مکر، فریب، فحشا وغیرہ وغیرہ ہے. آپ تعجب کریں کہ ہمارے فرع توحید کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ توحید امامت کے ذریعے باقی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے، کیسا ممکن ہے خدا نے دین کے حفاظت کا انتظام کیا ہے تو امامت کے ذریعے کیسا باقی ہے؟ جواب یہ ہے، ایک مثال دیتا ہوں. خدا رازق ہے، سب مانتے ہیں نا خدا رازق، قرآن کے آیات ہے، سری آیات. لیکن آپ دیکھیے دسترخوان پر کھانا لایا ہے آپ کے اہلیہ نے، آپ کے بچے نے، آپ ہاتھ ہی نہ لگائے، ممکن ہے خدا نہ خواستہ آپ بھوکے مر جائیں گے, یہ لقمہ اٹھ کر آپ کے منہ میں نہیں آئے گا. خدا رازق ہے لیکن یہ سامنے والا لقمہ آپ کے منہ کے اندر نہیں آئے گا. پھر دسترخوان پر جب تک گھر میں اس کو نہ بنائے نہیں آئے گا, کھانے کا قابل نہیں ہے. اور گھر میں بنانے کے لیے بازار جانا پڑے گا, بازار کے لیے پیسہ کمانا پڑے گا, اور بازار والے بھی دیہات سے وغیرہ سے سبزی جات گندم وغیرہ لانا پڑے گا. دیہات والے زمین کاشت کرنا پڑے گا, پانی کی ضرورت, پانی کہاں سے؟ پہاڑوں سے. پہاڑوں پر پانی کیسا آتا ہے؟ ابھی بند کی بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں. بھائی خدا رازق کیوں بند بناتے ہیں؟ چھوڑ دے. پہاڑوں پر پانی کیسا آتا ہے؟ بادلوں سے. بادل کس طرح سے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے بارش میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے؟ یہ بادل ادھر کیسا آیا؟ بادل تو سمندر سے اٹھا تھا, ہوایوں نے لایا. سمندر سے یہ کیوں اٹھا؟ دھوپ نے اٹھا. دیکھیں خدا رازق ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ سمندر میں پانی ہے, اس پر دھوپ, اس کی وجہ سے باپ اٹھا ہے, اس کے بعد ہوا نے ان بادلوں کو حرکت دی ہے. ٹھنڈ علاقے میں جب یہ بادل پہنچے, بارش میں برف میں تبدیل ہو گئے. صرف بارش میں تبدیل ہوتا تو مشکل ہوتا, ختم ہو جاتا, تو کچھ کو برف میں تبدیل کر دیا تاکہ سردیوں کے لیے بھی رہے, دوسرے مہینوں کے لیے بھی رہے. اور پھر زمینوں پر جاری ہوا. سمندر سے تو پانی وہ اٹھ کر نہیں آتا ہے, پہاڑوں سے آتا ہے. زمینوں پر جاری ہوا اور یہ سسٹم, تو خدا رازق یعنی خدا نے سسٹم بنایا ہے. یہ پورا سسٹم الہی ہے. اسی طرح سے دین کے حفاظت کرنے والا خدا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کس کے ذریعے؟ خود قرآن کے, تو حدیث سکلے کے لیے قرآن و عترت کے ذریعے. جو آیت میں تلاوت کی اس میں فرمایا کہ نبی اور قرآن کے ذریعے. سسٹم الہی ہے, اسی لیے دین کے حفاظت کی ہے حسین کے ذریعے, زینب کے ذریعے, ان قربانی کے ذریعے. لیکن ان کو یہ ذمہ داری, ان کو یہ عظمت کس نے دی ہے؟ خدا نے عطا کی ہے. جب امام آنا چاہتے تھے عراق کی طرف, لوگوں نے مشورہ کیا, سب نے مشورہ کیا, دوستوں نے, دشمنوں نے, سب نے, آپ نہ جائیے, آپ شہید ہو جائیں گے. جیسا بھی ہمارے زمانے میں بھی نیک کام سے روکنے والے بہت ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے تھے. بات بھی صحیح تھی, خود امام نے بھی انکار نہیں کیا, یہ فرمایا میں جانتا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا, میں اس سرزمین کو بھی جانتا ہوں جہاں میں شہید ہو جاؤں گا. نام بھی لیا, فرمایا میرے خون بہائے بغیر بنومیہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. سب کچھ, لیکن حسین فرماتے تھے میں شہید ہو جاؤں گا لیکن اسلام نہ جا پائے گا. وہ کہتے تھے اسلام کو جانے دو, آپ اپنے آپ کو بچائیں. حسین فرماتے تھے اسلام بچانے میری ذمہ داری, میں شہید ہو جاؤں گا لیکن اسلام محفوظ رہے گا. یہ جواب تھا حسین. پیغمبر خدا کے روزے میں جب حسین گئے, فرمائے حسین ان اللہ شاہ یراک قتیلا, خدا چاہتا ہے آپ شہید ہو جائے, آپ کے آگے تاثیر ہوتا ہے. خدا کے پاس آپ کا ایسا مقام ہے, اس مقام پر آپ فائز نہیں ہوں گے شہادت کے بغیر. آپ خود فرما رہے ہیں, جب خط لکھا محمد بن حنفیہ کو مکہ سے آتے ہوئے, اس نے یہی فرمایا, بن حاشم کے نام پر یہ خط لکھا, اس نے یہی فرمایا کہ من لحق بن استشهد, جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا. ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح, جو کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی سے ہمکنار بھی نہیں ہوگا. ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام بچانا ہے, اسلام کا وجود خطرے میں ہے, اسلام بچانا ہے, یہ ہمارا مقصد ہے, اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے راوی کہتا ہے کہ میں نے عاشور کے دن حسین ابن علی جیسے ہستی کو نہیں دیکھا کہ جس کے عزیز و اقارب شہید ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کے چہرے انور کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نورانی اضافہ ہونے کا معنی انسان کی جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے، زیادہ نورانی، یعنی کامیابی کے احساس تھا. ٹھیک ہے، ایک طرف رو رہے تھے لیکن دوسری طرف کامیابی کا احساس بھی تھا. اسی لیے وہ ابراہیم طلحہ آبی، ابراہیم ابن طلحہ نے سید سجاد سے پوچھا، مولا، اب مولا کا لفظ بھی نہیں کہتے لیکن فضل پیغمبر ہونے کے لحاظ سے ظاہری احترام رکھتے تھے، یہ پیغمبر کا آدمی تھا، کہا کربلا میں کون جیت گئے، یزید جیت گیا یا آپ؟ جواب اس کے لیے واضح تھا، ایسے بے ایمان لوگ، بے مقصد لوگ جن کے ہدف کھانا پینا، جانور جانوروں کی طرح اہداف و مقاصد کے حامل ہیں، کچھ بلند فکر ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور دین کی نسبت میں، انسانیت کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس نہیں ہے، حیات انسانی، حیات معنوی، حیات طیبہ کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے حسین ہار گئے، کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے خاندان حاصل ہو گئے. یہ واضح تھا جواب، امام کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ سوال کیا. امام نے فرمایا اذان کا وقت ہونے دو، اذان ہوئی تو سمجھ لینا ہم جیتے، اگر اذان نہیں ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گیا. یعنی ہم اسلام بچانا چاہتے تھے، یزید کا مقصد اسلام کو ختم کرنا تھا. شہزادی اسی دربار شام میں وہ مشہور خطبہ جو آپ نے دیا، تم جتنا مکر کر سکتے ہو، جتنا حیلہ کر سکتے ہو کرو، وس اسائق، اپنی پوری کوششیں کرو، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم بے خدا ہماری یاد کو تم مٹا نہیں سکتے ہو. ہماری یاد یعنی پیغمبر و آل پیغمبر کی یاد کو نہ مٹا سکتے ہو، ولا تمید وحینا، ہماری وحی یعنی اسلام وحی آل محمد، محمد و آل محمد ہے نا، جو وحی خدا کی طرف سے نازل ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے، وہی اسلام ہے. نہ اسلام کو تم مٹا سکتے ہو، نہ اسلام کے محافظ اہل بیت کو ختم کر سکتے ہو. یعنی تمہارا مقصد اسلام کو مٹانا تھا، ہمارا مقصد اسلام کو بچانا تھا، ہم کامیاب ہو گئے. یہ تمہارے چند دن کی کوششیں ہیں. تو کربلا میں ایک اہم مقصد امام اسلام کو بچانا تھا، یزید کا مقصد، بنو امیہ کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا. تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ امیر شام نے وصیت کی، بیٹا سب سے میں نے بیعت لی ہے تمہارے لیے، صرف تین شخصیات باقی ہیں، حسین بن علی، عبداللہ زبیر، عبداللہ عمر. عبداللہ عمر بہرحال لوگ جس طرف جاتے اسی طرف جاتا ہے، اس کا اپنے ارادہ نہیں ہے. عبداللہ زبیر لومڑی کی طرح ہے اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن حسین بن علی یاد رکھنا فرزند پیغمبر ہے، اہل کوفہ اہل عراق آپ کو دعوت دیں گے، یاد رکھنا فرزند پیغمبر ہے. ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا بنو امیہ مسلسل اس منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اسلام کو ختم کرے، یہ ان کا مقصد تھا. پوری تاریخ بنو امیہ کو دیکھیں گے مسلسل یہی نظر آتا ہے. خود امیر شام کا جملہ ہے، جب تک محمد کا نام دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. لیکن آیا وقت آیا نہیں آیا، اس میں اختلاف نظر تھا. امیر شام سمجھ رہا تھا ابھی وقت شاید نہ ہو، یزید سمجھ رہا تھا وقت آ گیا ہے. امیر شام کے بارے میں اور ایک تصور ہے، اس کا مشیر جو ایک رومی غلام تھا اور یزید کی ماں اور تربیت کرنے والی عورت بھی غیر مسلمان تھے، تو خلاصہ ان کی احساس اسلامی تو نہیں تھا، مشورہ دینے والے بھی غیر مسلم تھے، لیکن ایک پروگرام سیٹ کیا تھا. پروگرام یہ کہ امیر شام کے ان جملات سے بھی استفادہ کرتے ہیں مورخین، یہ کہنا چاہتا ہے کہ حسین کو اہل عراق دعوت دیں گے، اہل عراق کے دعوت کے مطابق حسین کو جانے دو، نہ روکو. حاکم مدینہ نے نہیں روکا، حاکم مکہ نے بھی آخر میں اجازت دی، اور پھر عراق جب پہنچ جائیں گے خود عراقیوں کے ذریعے حسین کو شہید کرو، تاکہ الزام بھی ہم پر نہ آئے، حسین بھی شہید ہو جائے. کیونکہ حسین فرزند پیغمبر ہے، دوسروں کی طرح نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کا مقام ہے۔ حسین کے بارے میں جو احادیث سے آیات ہیں، جو تاریخ میں یعنی 50 سال ابھی گزر چکا تھا نا، کچھ لوگ زندہ تھے اصحاب پیغمبر کہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر کس طرح سے حسین کے ساتھ پیار کرتے تھے، کیا فرمایا حسین کے بارے میں قرآن سنت۔ اسی لیے ایسا کروں کہ الزام بھی ان پر آ جائے، ہمارا دامن بھی صاف ہو کہ بھئی ہم تو قاتل نہیں تھے۔ اور مقصد پہ جب حسین منظر سے ہٹ جائیں گے، اسلام کو کفر کی طرف پلٹانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا، یہ ہدف تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ دیکھیں اس کے بعد ابھی تک بھی بنی امیہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ دیکھو شیعوں نے خود حسین کو بلایا، خود شیعوں نے شہید کیا، اور اب خود رو رہے ہیں کیوں ہم نے شہید کیا۔ آپ خود دیکھ کے مجھے سنا ہوگا آپ نے بھی اس قسم کی باتیں، تو یہ سازش تھی ان کی طرف سے، لیکن آپ خود کربلا میں دیکھتے امام نے کیا فرمایا جب آپ بوڑھے سے زمین پر آئے، سخت حالات تھی، آپ جانتے ہیں بہت سخت۔ ان حالات میں دشمن کے سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، تو خیمگاہ کی طرف حملہ کرنے لگے۔ تو امام نے فرمایا یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِين، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ، قیامت کا خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، دنیا میں ایک آزاد انسان کی طرح زندگی کرو، انسان تو بنو، دنیاوی ایک انسان، مسلمان نہ سکی انسان۔ تو اس میں شیعت آل ابی سفیان فرمایا، پتہ چلتا ہے کربلا میں آنے والے کون تھے، شیعہ آل ابی سفیان تھے۔ تو ایک اہم مسئلہ تھا کربلا میں، یعنی یزید بن امیہ چاہتے تھے کہ اسلام کو ختم کرے، حسین اور آل حسین چاہتے تھے اسلام کو نجات دے۔ خدا نے امامت کا انتظام اسی لیے کیا تھا تاکہ امامت کے سایے میں اسلام باقی رہے، یہ انتظام الہی تھا، اور اس انتظام کے مطابق حسین نے اعلان کیا۔ یہ دربار ولید میں جب آپ کو بلایا، ولید نے رات میں مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس عبداللہ زبیر بھی مصروف گفتگو تھا، تو ولید کا نمائندہ آیا، پیغام آیا کہ آپ کو ولید والی مدینہ بلا رہا ہے۔ عبداللہ زبیر نے کہا کیا ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں، قدیم زمانے میں اگر رات میں حکمران رات کے وقت بلائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم کرنا ہے، ورنہ رات کے وقت کیوں بلائے؟ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ امام نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا طاغیہ، ان کا طاغوت، طاغوت خدا کے مقابل میں سرکش حکمران کو کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی بندگی کرو، اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی خدا کے مقابل میں سرکشوں سے اجتناب کرو۔ امام نے فرمایا ان کی طاغیہ، طاغیہ مفرد ہے، ان کی طاغیہ یعنی ان کے طاغوت گویا مر گیا ہے، ہم سے بیعت چاہتی ہے۔ موقع غنیمت جانا ہے، مثلا جب بلایا تو معلوم نہیں، ہم جانے چلے جائے وہاں پر مجبور کریں گے بیعت کے لیے۔ امام دولہ سرا آئے بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو گئی تو اندر آئے۔ جب آپ گئے تو ولید نے وہی واقعہ سنایا کہ امیر شام مر چکا ہے اور یزید خلیفہ بن گیا ہے، آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ اس حکم میں یہ بھی تھا، الگ چھوٹا سا کاغذ ساتھ تھا کہ اگر بیعت نہ کرے ان کے سر کو روانہ کرے۔ تو امام نے فرمایا دیکھو اس شراب کی تاریکی میں میری بیعت تمہارے لیے کرامت نہیں، تم یقیناً چاہتے ہو، معاشرے کو بتانا چاہتے ہو نا کہ حسین ابن علی نے بیعت کی ہے, تو اس رات کے تاریکی میں میری بیعت تمہارے فائدے میں نہیں ہے. دن ہونے تو پھر ہم دیکھتے ہیں دن تک. اس نے کہا صحیح ہے. ولید چونکہ یزید کے چاچا کا بیٹا تھا, طاقت تھی بہرحال قریب ہونے کی وجہ سے, کہا ٹھیک ہے صحیح ہے میں راضی ہوں. اس کے باپ تو وہی جنگ بدر میں مارا گیا تھا, تو مولا کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو یہ مروان کھڑا تھا, اس نے کہا کہ نہیں, اشارہ کیا کہ ان کو جانے نہ دو. پھر کہا کہ اگر یہ کہ خون کی ندیاں جاری ہوں گی ان سے بھی آپ نہیں لے سکیں گے. امام جلال میں آ گئے, فرمایا ابن زرقا تم مجھے ڈراتے ہو, تم مجھے قتل کرتے ہو, یا یہ ولی تم مجھے قتل کرے گا. تم نے جھوٹ کیا ہے, تم نے گناہ کیا, تم نے جھوٹ بولا ہے, تمہاری بس کی بات نہیں ہے. آپ کی آواز بلند ہوئی, جوانان بنی ہاشم آ گئے. جوانان بنی ہاشم آ گئے تو آج یہ امام نے وہاں پر وہ خطبہ دیا, ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت النبوت. اہل بیت النبوت ہے یعنی پیغمبر کے خاندان سے, لیکن نبوت کے خاندان سے. آپ مباحلے میں دیکھتے ہیں کہ پیغام اسلام کی حقانیت کے لیے قوم کاذبین پر لعنت بھیجنے کی صلاحیت صرف پنجتن پاک کے پاس تھی, کسی اور کے پاس نہیں تھی. عربی ادب کے مطابق اس قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں صلاحیت ہے, قل تعالوا ندعو ابنانا, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, ونسانا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, وانفسنا ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. لب اس میں صلاحیت تھی لیکن کسی اور شخص میں صلاحیت نہیں تھی. جان پیغمبر بن سکے, فرزند پیغمبر بن سکے, تو اور پیغمبر النسان یا نسان نبی ہے نہیں ہے. آئے تطہیر کو کتنے جھگڑے کرتے ہیں یا نسان نبی. اب یہاں پر جب جھوٹے لوگوں پر لعنت بھیجنا ہے, وہاں پر ان میں سے کسی میں صلاحیت نہیں تھی, آیت کے مستحق بن جائے. وجہ کیا ہے کاذبین پر لعنت بھیجنا ہے؟ تو سچے ہونا چاہیے نا, ایک بھی جھوٹ ہو رفتار میں, کردار میں, گفتار میں, جس چیز میں بھی, تو پھر لعنت پلٹ کر آئے گی. اسلام پر اتنا درجہ کہ یقین ہے, پیغمبر کی طرح ان کو اسلام پر یقین ہے. حسنین وہ چھوٹے تھے, اس کے باوجود اسلام پر یقین تھا. یہ عظمت ہے امامت, عظمت ہے اہل بیت. فنجعل لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. تو یہ آپ دیکھیے وہاں پر ولید سے فرمایا, یا ایہا الامیر انا اہل بیت النبوہ. اہل بیت النبوہ یہ نبوت کے خاندان ہے, یہ نبوت کے اہداف میں ہم شریک ہیں. حضرت ہارون کے بارے میں موسیٰ نے کیا فرمایا, اشرکوا فی امری, ہارون کو میرے کام میں شریک فرما. امامت شیعہ عقیدہ کے مطابق نبوت نہیں ہے, لیکن نبوت کی ذمہ داریاں وحی چھوڑ کر نبوت کی باقی ذمہ داریاں امامت کے اندر ہے. یا نبی کے سارے ذمہ داریاں, امام کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اسی لیے فرمان نحن اہل, ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. معدن رسالت ہے, رسالت کی کام ہے. وہ مختلف الملائکہ, ہمارے ہاں فرشتے آیا جایا کرتے ہیں. بنا فتح اللہ و بنا ختم, اسلام کا آغاز ہم پر ہوا, اور وبنا یختم, اور انجام انتہا آخری امام پر ہوگا, ہمارے خاندان پر ہی ہوگا. و یزید رجل شارب الخمر, فاجر, شارب الخمر ہے, فاجر ہے, فحشا کا مرتکب ہے. وَمُعْلِمٌ بِالْفِسْقِ, کھلن کھلا گناہ کرنے والا ہے, آشکارا گناہ کرنے والا ہے. وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَ, مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اگر حق باطل کے بیعت کرے تو حق نہیں رہے گا, وہ بھی باطل بنے گا. حق باطل کی بیعت کرے تو پھر حق نہیں رہے گا. وہ مثلی فرمایا صرف میری بات نہیں, مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ صفات اگر ہو امام بنتا ہے. بات یہ ہے کہ امام کے صفات بیان فرما رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں پیغمبر کی صفات ہے لیکن صفات کے باوجود اس کی نشاندہی خود خدا کرتا ہے. امام کی صفات ہے, صفات کے باوجود نشاندہی کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. یعنی امامت کے لیے نصب الہی تھا, یعنی یہ عہدہ ایسا عہدہ ہے کہ خدا دے گا. خدا نہ دے تو صرف صفات ہونے سے نہیں مل سکتا. سورہ حضرت ابراہیم میں کیا فرماتے ہیں, لا ینال احد الظالمین, میرے یہ عہد, یہ پیمان, یہ عہدہ ظالم کو نہیں مل سکتا. خدا کا عہدہ ہے, جب عہدہ الہی ہے تو خدا ہی دے گا, کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن شرائط یہ ہے, امام میں یہ صفات ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ کی الہی بات میں مجھ جیسے مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. نصبح و تصبحون, صبح ہونے دو, صبح ہونے دو. وننظر وتنظرون, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فننظر اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ, ہم میں سے کون زیادہ حقدار ہے خلیفہ بننے کا حقدار ہے, اور کون حقدار ہے بیعت کرنے کا, یعنی کون خلیفہ بنے گا, کس کو بیعت کرنا چاہیے, اس کو کل پتہ چلے گا. ایک قسم کے آپ کی طرف سے تحدید تھی, کل ہونے دو تو ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ خلافت, حکومت, عرض کے وہی امامت اہم ہے. اب اہم کس طرح, یہ اگر یزیدی صفات کا حامل ہو ایسے امت یزید بنیں گے. وہ امت جس کے رہبر یزید ہو, شاز نادر, یعنی معاشرے کے اکثریت حکمران کے اثر میں چلے جاتے ہیں. الناس علی دینی ملوکہم, لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. تو مولا سید شہدا نے اسی دربار میں فرمایا کہ حق باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے, خلافت کا حقدار ہم ہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون خلافت کا حقدار ہے. یہ پیغام کربلا ہے کہ خلافت حق امام ہے. پاکیزہ حکومت کرنا پاکیزہ لوگوں کی صلاحیت میں ہے. آپ جانتے ہیں عرض کیا کہ صفات کے حامل ہوتے ہیں امام, کمالات کے حامل ہوتے ہیں, پھر خدا انہی کو امامت کے لیے معین فرماتا ہے. نبی کمالات کا حامل ہوتے ہیں, پھر خدا اس کو نبوت کے لیے معین فرماتا ہے. ہاں نائب امام میں شرائط ہے, اور امام نے فرمایا جن میں یہ شرائط ہوگا, عدالت ہو, فقاہت ہو وغیرہ وغیرہ, اس کو میں نے اپنا جانشین معین کیا ہے, اس کے تحت وہ ہم کلی ہے, کسی کا نام نہیں ہے, معین نہیں کیا. کیونکہ امام نے عصر غیبت میں اپنا نائب چنا ہے. لیکن امامت اور نبوت دونوں میں کیا ہے, خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے. صاحب اوصاف کو خدا, جب بنی عامر پیغمبر مکے میں تھے, بہت تنہائی کی حالات تھی, انتہائی سخت حالات, کچھ مسلمان حبش چلے گئے تھے, مکے میں زندگی کرنا ناممکن. حتیٰ محرخین کہتے ہیں عثمان جیسی شخصیت بن امیہ کا چشم و چراغ تھا. بن امیہ مکے میں مشرکین کی قیادت انہی کے پاس تھی, اس کے باوجود وہ چونکہ مسلمان ہوا تھا اس کی زندگی ناممکن ہو گئی تھی. اس حد تک سخت حالات, تو حبس چلے گئے, اور کچھ غلام غریب لوگ جو مسلمان ہوئے تھے, اتنا ان پر ظلم ہوا. حضرت عمار کے والدین شہید ہو گئے کہ وہ دوبارہ کافر ہو گئے, کچھ اتنا دباؤ پڑ گیا دوبارہ کافر ہو گئے, اور حالات ایسے سخت. ان سخت حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ والوں کو کے واقعات ہیں کہ گانوں میں کپاس ڈال کر آتے تھے تاکہ پیغمبر کی کوئی بات نہ سنیں. ایسے حالات میں یمامہ کے بادشاہ اور بنی عامر دونوں خط لکھتے پیغمبر کو, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. دو قبیلہ بڑا اس شرط پر کہ آپ کا جانشین ہم میں سے ہوگا, ہمارے خاندان سے ہوگا. تو فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خود جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کس کو دینا ہے، میرے اختیار میں نہیں. نہ فرمایا عوام ووٹ دیں گے، نہ فرمایا شورا والے انتخاب کریں گے، نہ فرمایا اجماع امت، نہ فرمایا میں، فرمایا خدا کے اختیار میں ہے امامت. محرم کی پہلی رات ہے، مسلمان شاید ایک دوسرے کو سال ہجری شروع ہونے کی وجہ سے مبارکبادی دیتے ہیں. البتہ اسلامی کوئی حکم نہیں مبارکباد دینے کا، لیکن دیتے ہیں کیونکہ نعمت عشق اہل بیت کی لذت سے محروم ہے، معرفت سے محروم ہے. کسی اور وقت میں اگر حکم شرعی نہ ہو اس کو اور مبارکبادی دے دے تو بدعتوں کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن یہاں کوئی حکم شرعی نہیں. پیغمبر کے بعد یہ تاریخ شروع ہوا، تاریخ رکھنا پیغمبر کے بعد. لیکن کیا کریں، لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والے محرم کی جان کے ساتھ غم کے آثار ہمیں نظر آتا ہے. کچھ لوگ سوچتے شاید لوگ غم مناتے ہیں کہ بہت سخت زندگی میں گزرتی ہے، ان کی نفسیاتی حالات ناقابل بیان ہے. یہ ہونے والے ہمیشہ غم میں رہنے والے، لیکن ان کو اس غم کی لذت سے کوئی خبر نہیں. یہ فاتحین کا غم ہے، پاک ترین ہستیوں کا غم ہے. جب ہم غم حسین مناتے، غم مناتے شک نہیں ہے، آنسو بھی گراتے شک نہیں ہے، کیونکہ عالم ہستی کے سب سے افضل مخلوقات پر، عالم ہستی کے سب سے افضل ہستیوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے. لیکن سعادت کے احساس کرتے ہیں کہ ہم حسین کے آزادانی میں شامل ہو گئے. وہ غم انسان کے لیے نفسیاتی طور پر نقصان دہ ہے، جس غم کی وجہ سے احساس ذلت کرے، احساس ذلت کرے، ناتوانی کے احساس کرے، شکست خوردگی کے احساس کرے، ایسا غم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن وہ غم جس کے غم منانے والے لمحہ بہ لمحہ سعادت کے احساس کرتا ہے، ایک آنسو گرے تو سعادت کے احساس کرتا ہے. یہ غم انسانیت کی روحانی ترقی کے لیے، میں دینی حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دینی حوالے سے تو کتنی فضیلتیں ہیں ہماری احادیث نے بیان کی، خود جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے ایسا غم انسانیت کی روحانی اصلاح کے لیے، روحانی سعادت کے لیے، روحانی خوشی کے لیے مؤثر ہے. ہم اس غم پر فخر ہے، ہم چھوٹی چیزوں پر نہیں ہوتے، معمولی باتوں پر غمگین نہیں ہوتے، ہم عالم ہستی کے سب سے افضل مخلوق کے غم میں ہم شریک. ایک عرب شاعر کہتے ہیں تبتل منکم کربلا بالدمی ولا تبتل منی بالدموع الجاریہ تبکیت عن ہلال اجل مثوبۃ الحسین. میری آنکھیں آپ پر روتی ہے ثواب کے لیے نہیں، لیکن نہلے ایسی کے بات ہے، حسین آپ کے غم آپ کے مسائل کو دیکھ کر میری آنکھیں روتی ہے. تبتل منکم کربلا بدم کربلا کی سرزمین آپ کے خون سے سیراب ہو جائے، میرے رخسار میرے آنسو سے سیراب نہ ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے. ریان ابن شریک محرم کی پہلی تاریخ کو امام ہاشم کی خدمت میں پہنچتا ہے. امام پوچھتے ریان تم نے روزہ رکھا؟ پھر فرماتے ہیں امام ریان اس مہینے کے 10 تاریخ کو ایسی ہستیاں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی جن کی مثال زمین پر نہیں ملتی. ابن ریان ان کنت باقیا علی احد فبکی علی جدی الحسین، اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو میرے دادا حسین پر گریہ کرو. اس طرح سے ذبح ہو گئے جس طرح سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کسی میں کسی تشکیل دینے کا مطلب شاید یہی ہو. جانور فراوان تعداد میں ذبح کرتے ہیں, جانور پر جانور کو جب ذبح کرتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا, تم نے کیوں جانور ذبح کیا؟ آل محمد جب کربلا میں شہید ہو گئے, مسلمانوں نے خوشیاں منائی, بے رحمی کے ساتھ حملے کیا, لیکن امام رضا نے آگے نہیں فرمایا. شاید ریان ابن شبیب پر رحم کرنا چاہتے تھے, ورنہ جانور کو تو گردن سے ذبح کرتے ہیں نا, اسقفا کو ذبح نہیں کرتے, لیکن حسین کو کس طرح سے ذبح کیا؟ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو پیاسا ذبح نہیں کرتے, اس کو بھوکا ذبح نہیں کرتے. اسلام کا حکم ہے پیاسا بھوکا ذبح نہیں کرتے, جانور کو اس کے اولاد کے سامنے ذبح نہیں کرتے. سلام ہو کربلا والوں پر, زینب تل زینب یہ پر کری ہے, حسین ذبح ہو رہے ہیں. فرمائی ابن سعد اتقتل ابا عبد اللہ وانت تنظر, حسین شہید ہو رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو. عرض کیا حسین نے 30 جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لے کر حسین گئے, حسین دربار میں گئے. جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی, 30 جوان بنی ہاشم کے 30 بہادروں نے ننگی تلواریں لے کر حملہ کیا, حسین کو عزت و احترام کے ساتھ لایا. لیکن سلام ہو حسین پر, سلام ہو ان بہادروں پر کہ عاشور کے دن میں حسین کی آواز بلند ہوئی, حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے ناموس رسالت سے دفاع کرے؟ روایت میں کوئی آواز نہیں آئی, شہیدوں کی لاشوں میں جنبش ہوئی. گویا شہدا فرما رہے تھے مولا اگر ہم زندہ ہوتے ہم اپنی جانوں کا آپ پر دوبارہ. خدائے تیری عظمت کا واسطہ, محمد آل محمد کا واسطہ, خدائے شہدائے کربلا کا واسطہ, مظلومیت حسین کا واسطہ, مظلومیت زینب اور مظلومیت اہل بیت کا واسطہ. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما, خدایا آزادانِ حسین کی حفاظت فرما, خدایا آزادانِ حسین کی حفاظت فرما, خدایا محبانِ اہل بیت کی حفاظت فرما, خدایا دشمنانِ مکتب اہل بیت, دشمنانِ شیعان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہونے نے سو نابود فرما, خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما, ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما, خدایا ہمارے شہیدوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما, خدایا ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما, ہمارے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما, ہماری مساجد امام بارگاہیں دینی مراکز اور علماء کرام مراکز برابر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے, مومنین کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے, وطن کی خدمت کرنے والے, ملک کی خدمت کرنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, سب کی مدد فرما. خدایا دشمنان مکتب اہل بیت, خدایا دشمنان وطن, دشمنان ملک اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. تمام حاضرین کی مرحومین بلاخص شہدا کے لیے سورہ فاتحہ.